السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ مائدہ آیہ نمبر 27. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. الحمدللہ ہم لاسٹ ویک آیہ نمبر 20 سے 26 کر چکے تھے، اب 27 سے آگے کریں گے. اور لاسٹ ویک کی آیتوں میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی تھی کہ غلامی کی وجہ سے قومیں سست اور کاہل ہو جاتی ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کی سربلندی ہو، اسلام کا بول بالا ہو، یعنی وہی کلمہ کلمہ اولیاء کہلائے، تو اس کے لیے پھر ہمیں جد و جہد، کوشش اور محنت کرنی ہوگی. اللہ تعالیٰ کو ایسے جفا کش لوگ چاہیے جو اس کی دین کی سربلندی کے لیے کام کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہم خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اسی کام کی طرف لگانے والے بنیں، آمین. آج جو واقعات بیان کیے جا رہے ہیں قرآن میں، یہ بھی ایک قصہ ہے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا. اور ان واقعات سے ہمیں کیا سبق سیکھنا چاہیے، یہ ہم آیتیں پڑھنے کے بعد اور سمجھنے کے بعد کوشش کریں گے کہ ہم ان واقعات اور حالات سے سبق سیکھ سکیں. کیونکہ قرآن میں جو قصص بیان کیے جاتے ہیں، یعنی قرآن کے جو قصص ہیں، اس میں بہت ساری علمی باتیں ہوتی ہیں، بہت سارے سبق چھپے ہوئے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ قصہ ان کو پڑھ سنائیے، ہے نا. بارہا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات وَتْلُ عَلَيْهِمْ کہ وہ قصہ ان کو پڑھ سنائیے، یعنی خاص طور سے تاکید کی جا رہی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اس کی تلاوت کر کے سنا دیں تاکہ لوگ اس میں تدبر کریں، غور و فکر کریں اور اس واقعے سے بہت سارے سبق سیکھ سکیں. تو بہت زیادہ الرٹ ہو کر، بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ اس واقعے کو سننا ہے اور ان واقعات سے ہمیں سبق سیکھنا ہے، عبرت حاصل کرنی ہے اور اپنی آئندہ زندگی کے لیے بہتر فیصلے کرنے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کیا واقعات ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. وَاتْلُ اور پڑھ سنائیے، یعنی آپ پڑھ سنائیں. عَلَيْهِمْ ان پر نَبَأَ خبر، ابنَي دو بیٹوں کی، آدم آدم کے، بالحق حق کے ساتھ، اذ جب، قربا دونوں نے پیش کی، قربانن کچھ قربانی، فتقبلا تو قبول کر لی گئی، من احدہما دونوں میں سے ایک کی، ولم اور نہ، یتقبل قبول کی گئی، من الاخر دوسرے سے، قالا اس نے کہا، لاقتلنک البتہ میں ضرور قتل کر دوں گا تجھ کو، قالا اس نے کہا، انما بے شک، یتقبل قبول فرماتا ہے، اللہ اللہ، من المتقین تقوی والوں سے. آپ ان اہل کتاب کو، یا آپ انہیں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا سچا واقعہ پڑھ سنائیے. جب ان دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہ ہوئی. دوسرے نے پہلے سے کہا، میں ضرور تمہیں مار دوں گا. پہلے نے جواب دیا، اس میں میرا کیا قصور، اللہ تعالیٰ تو صرف پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے. پہلی آیت دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلی بات جو ہمیں یہاں نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو پڑھ سنائیے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ، قصہ، کہانی، جو بھی آپ سمجھے اس کو. لیکن قصہ پوزیٹیو معنوں میں ہے اور کہانی یا سٹوری یا اساطیر نگیٹو معنوں میں لیا گیا ہے. تو قصہ ہی زیادہ بہتر ہے کہ ان کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ آپ پڑھ سنائیے. نبأ ابنی آدم بالحق حق کے ساتھ، اس سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی. سب سے پہلی بات کہ جو بھی واقعات ہم بیان کریں یا جو واقعات ہم بتائیں لوگوں کو، حق کے ساتھ بتائیں، اس میں جھوٹ شامل نہ ہو یا اس میں کچھ اوپر نیچے پالش کر کے یا اس کو مزید مزین کر کے واقعات حالت کو پیش نہ کریں خوبصورت بنانے کے لیے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کچھ واقعات کو زبردستی اس میں سے نمک مرچ لگا کر اس کو بہت زیادہ چٹپٹا بنا دیتے ہیں اور کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں. اس کو کہاں سے کہاں بات پہنچ جاتی، بات ہوتی ہے کچھ اور نکلتا ہے کچھ اور. تو اس پر سے مجھے ایک بات یاد آئی، ابھی کچھ دنوں پہلے بہت اچھی سبق آمز ایک کہانی کسی نے بھیجی تھی کہ ایک باہر ملک سے کوئی مہمان آتے ہیں، غیر مسلم ہوتے ہیں، تو مسلمانوں کے اخلاق اور ان کو دیکھنے کے لیے اور اسلام قبول کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے بارے میں جاننے کے لیے کسی گاؤں میں جاتے ہیں. جب وہاں وہ غیر مسلم پہنچتا ہے، کرسچن ہوتا ہے وہ، تو وہ देखते हैं कि इतने बेहतरीन खाने वहां पर सजे हुए हैं और सब कुछ वहां लगा हुआ है, लेकिन साथ में एक बड़ा सा डंडा भी रखा हुआ है लकड़ी का। तो वो देखकर वो डर जाता है, और चूंकि उसने ऐसे मुसलमानों के ताल्लुक से बहुत सारे वाकत पढ़ रखे थे गलत फहमियों वाले कि मारा भी बहुत जाता है इस तरह से, तो उसने कहा कि नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि मुझे आप लोग मारेंगे। तो लोग उसको इतना यकीन दिलाते हैं, कस्में खाते हैं कि हम तुम्हें क्यों मारेंगे, भले तुम हमारे मेहमान हो और हमारे तो काम है कि अच्छे अखलाक से पेश आना, हमने ये खाना इतना इसीलिए तो तैयार किया तुम्हारे लिए। तो कहा कि नहीं, ऐसा ना कि तुम खूब खिलाने पिलाने के बाद मुझे मारो, डंडा इसीलिए रखा है। वो इतना यकीन दिलाने लगे कि हमारे यहाँ की ये रीत है, रिवाज है, ये एक शुरू से चलता आ रहा है कि हम साथ में रखते हैं ये डंडा, पहले से हमारे लोग रखते आए जो हमारे आबा अजदाद थे। उसके बाद फिर वो उसको यकीन दिलाने के लिए अपने किसी बुजुर्ग के पास जाते हैं, उसको लेकर आते हैं कि आप बताइए। तो कहते बुजुर्ग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, इसे मारने वारने के लिए नहीं लाया गया, बस बल्कि रखना एक हमारी रीत है, रिवाज है। फिर भी वो नहीं मानता है, फिर उससे बड़े बुजुर्ग के पास जाते हैं जो और ज्यादा बूढ़े होते हैं, वो भी उनको यकीन दिलाता है मेहमानों को कि ये तो बस सिर्फ हमारा रीत और रिवाज है, हम इसे मारेंगे नहीं। उसके बाद तीसरे बुजुर्ग के पास जाते हैं जो थोड़े और ज्यादा एजेड होते हैं, वो भी यकीन दिलाते हैं लेकिन वो यकीन नहीं करता। लेकिन वो तीसरे बुजुर्ग कहते हैं कि हाँ ये डंडा थोड़ा बड़ा है, इतना बड़ा डंडा नहीं होता था, पहले छोटा होता था लेकिन इन लोगों ने बड़ा रख दिया है। यानी दो बुजुर्ग ऐसा कहते हैं कि डंडा थोड़ा बड़ा है, थोड़ा और छोटा होना था। उससे आगे वाले बुजुर्ग कहते हैं कि हाँ ये थोड़ा और छोटा होना था, थोड़ा बड़ा है। अब उसके बाद फिर गांव में कोई एक शख्स रहता है जो बहुत बूढ़ा हो चुका है, जो 100 साल से ऊपर हो चुका होता है, और उसे दिखाई भी नहीं देता, या मतलब यानी बहुत कम दिखाई देता है, उसे चलना भी नहीं आता। तो मेहमान से कहा जाता है कि भाई आप उनके पास चलो, क्योंकि वो नहीं आ सकते बुजुर्ग चलकर। तो जब उनके पास जाते हैं तो बुजुर्ग के पास वो डंडा भी ले जाया जाता है, और बुजुर्ग से पूछते हैं कि भाई आप क्या कहते हैं इस बारे में, आप तो 100 साल से भी ऊपर आपकी एज हो गई, और क्या हम ऐसे मेहमानों को कभी मारते हैं क्या? तो बुजुर्ग कहते हैं कि अरे बेवकूफो, ये हमारे ही वक्त से शुरुआत हुई थी, और मैंने कहा था कि जब तुम इतने सारे अनवाव अकसाम के खाने रखते हो तो किसी के दांतों में गैप भी होता है, लिहाजा तुम खलाल जो दांतों में होता है ना, टूथपिक जिसको हम कहते हैं, तो टूथपिक भी रख दिया करो साथ में। और पहले तो टूथपिक आपको मालूम है वुडन होती थी, अभी भी स्टिक वुडन होती है, और लेकिन अब प्लास्टिक की भी आ गई आप जानते होंगे, है ना, आपने देखा है टूथपिक छोटी सी। तो वो बुजुर्ग कहते हैं कि लोगों, मैंने तो टूथपिक रखने के लिए कहा था, तुम लोगों ने उसको इतना बड़ा डंडा बना दिया। यानी आप देखें कि एक जनरेशन गुजरते गुजरते बात कहां से कहां पहुंचती है। तो इसलिए जब कुरान हमें बताता है कि जब कोई किस्सा बयान करना है, यानी यहां ये वाकया बयान करने का मकसद ये था, ये कहानी सुनाने का आपको मकसद ये था कि एक औरत ने एक बात सुनी, उसने दूसरी के कान में कही, अब वो एक औरत ने दूसरी के कान में कहा था कि तुम्हें पता है कि फला फला जगह मक्खी उड़ी है। अब वो जब पहुंचते पहुंचते जब वो आगे बात आती है तो फिर वो जब पहुंच जाती है दूर बहुत दूर तक, तो पता चलता है कि अच्छा भैंस उड़ी, ये खबर पहुंच जाती है। यानी उड़ी थी मक्खी लेकिन भैंस की खबर पहुंच जाती है। आपने देखा होगा कि वो एक गेम खेला जाता है आजकल, सर्कल बनाकर गेम खेलते हैं कि एक कान में एक बात कहो लेकिन बहुत आहिस्ता से, कि क्या आपने वो बात क्या सुनी थी तो वो आप आगे के कान में पहुंचा दो, उसने जो सुनी वो आगे के कान में पहुंचा दे, और आखिरकार क्या होता है, बात शुरू क्या हुई थी और क्या हो जाती है वो, आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो पहले तो हमें तदब्बुर जो इस आयत से मिलता है, जो हम इसमें अगर गौर व फिक्र करें और इसकी डीप नॉलेज में हम जाएं, तो हमें पता चलता है कि जो भी वाकया सुनाना है वो हक के साथ सुनाया जाए, उसमें कोई आमेजिश ना की जाए, उसमें कोई मिलावट ना की जाए, उसमें कोई लाग लपेट ना हो। तो बहरहाल अल्लाह ताला फरमाने कि तुम्हें अगर कोई बात सुनानी हो, कोई किस्सा सुनाना, तो हक के साथ सुनाया जाए, ठीक है, उसमें कोई मिलावट कोई आमेजिश ना हो। तो आपको भी जब कोई बात किसी के सामने पेश करना पड़े, या आपको आदिल बनाया जाए, आपको हकम बनाया जाए किसी मामले का फैसला करने के लिए, या कोई दो फरीक आपके पास आते हैं फैसला करवाने के लिए, और एक फरीक कहते कि देखा इसने ये कहा था आपके पास, आपने आप गवाह है कैसे, तो आपको एज इट इज वही बात कहनी चाहिए, उसमें कोई लाग लपेट या मिलावट नहीं होनी चाहिए। और असल में कुछ लोग लीडर होते हैं, कुछ लोग जिम्मेदार होते हैं, लेकिन उनकी इसी गलत आदत की वजह से, या उनकी हर एक के मुंह पर उनके पसंद की बात कहना और हक का साथ ना देना, उसकी वजह से इतने क्लैशेस होते हैं और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो कोलैप्स हो जाती हैं, ढह जाती हैं, गिर जाती हैं, या उसके अंदर दरारें पड़ जाती हैं। तो आपको हक का साथ देना चाहिए, आपको हक बात बोलने की हिम्मत आपके अंदर आनी चाहिए, चाहे वो हक बात बोलने की वजह से आपके बहुत सारे आपके मफादात पर जरब पड़ती हो, आपके रिश्तेदारों को नुकसान होता हो, होने दें, नो प्रॉब्लम, लेकिन अदल की बात करें, जब भी बात करें अदल की बात करें, तो हक बात कहें और हक के साथ वाकयात को सुनाएं, उसमें मिलावट नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये समझ में हमको, और अल्लाह ताला रसूल अकरम को ताकीद फरमाए कि वतलू, हुक्मिया जुमला है कि पढ़ सुनाइए, जरूर पढ़ें आप इनको, ताकि इनको पता तो चले حق کے ساتھ بتائیے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ، کہ جب انہوں نے ایک قربانی پیش کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے انہیں قربانی قرب سے نکلا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم قربانی کیوں دیتے ہیں؟ ایک اور بات پتہ چلی کہ بندوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور اس سے قریب ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی ضرور پیش کرنی چاہیے. جیسے کہ مفسرین لکھتے ہیں، یعنی تفسیر لکھنے والے لکھتے ہیں کہ تقرب الی اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور پیش کیا جائے اور ساتھ میں اس کی قبولیت کی دعا بھی کی جائے، ورنہ پیش تو بہت لوگ کرتے ہیں. بڑے بڑے جو اسمگلر ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ایسے ہر جگہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے جو اسمگلرز ہوتے ہیں جن کا بلیک منی ہوتا ہے، وہ لوگ اپنے پیسوں کو وائٹ کرنے کے لیے، یا آپ نے دیکھو گے کہ بڑے بڑے لنگر وہ چلاتے ہیں، درگاہوں کے پاس کھانے کھلاتے ہیں لوگوں کو، کپڑے بٹواتے ہیں اور غریبوں میں راشن تقسیم کرواتے ہیں، رمضان میں خوب بڑی افطار پارٹی رکھتے ہیں. تو کیا اس سے ان کا پیسہ وائٹ ہو جائے گا؟ یعنی جو حرام ہے کہ وہ حلال ہو جائے گا؟ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے قربانی جو پیش کی جائے گی وہ حلال مال سے ہوگی، اور اس کی قبولیت اسی پر ڈیپینڈ ہے جب وہ حلال ذریعے سے ہو اور خلوص نیت کے ساتھ ہو، ورنہ قربانی چاہے کتنی بھی بڑی ہو وہ قابل قبول نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ بات بھی ہمیشہ پیش نظر رکھ. یعنی یہ ایک آیت میں آپ دیکھیں کتنے سبق پوشیدہ ہیں، کتنے الحمدللہ کتنی خوبصورت باتیں اس میں پنہاں ہیں. اور اس لیے قرآن ایک معجزہ ہے، اس لیے قرآن کی ہر آیت ہمارے لیے ایک سبق رکھتی ہے، ایک اس میں غور و فکر اور تدبر کرنے کا ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم جتنا اندر جائیں گے اتنا ہمیں اس قرآن کے موتی ہم چنتے چلے جائیں گے الحمدللہ. جیسے جو ڈیپ ڈائیورز ہوتے ہیں نا، جو موتی چننے والے غواص ہوتے ہیں، کہ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا. غواص کو مطلب ہے گوہر سے یا سی پی سے، میں بھول رہی ہوں شاید، کہ جو موتی چننے والے ہوتے ہیں وہ تو موتی والے سیپ تلاش کرتے ہیں نا، ان کو کسی اور چیز سے مطلب نہیں ہوتا. تو ہم بھی جو قرآن پڑھنے والے ہیں تو قرآن کے ان آیتوں سے اس میں غور و فکر کر کے تدبر کر کے اس سے فائدہ اٹھائیں. اور اسی لیے جو کہتے ہیں کہ جب تک نہ ہو تیرے دل پہ نزول کتاب، گرہ کو شہ نہ راضی نہ صاحب کشاف. تو ہم کو اس قرآن کو اپنے دل پر لینا چاہیے، ہمیں ہر ہر آیت سے سبق سیکھنے کو ملتا ہے. تو پھر دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ تقرب الی اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں پیش کیا جائے، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ ہماری جسمانی یعنی فزیکل ایکٹیویٹی ہو، جان سے، مال سے، وقت، صلاحیتیں، ٹیلنٹ، جو بھی ہے اللہ کے راستے میں دیا جائے. لیکن شرط کیا ہونی چاہیے؟ کہ خلوص نیت، خالص اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں. اور ایک اور خاص بات یہ ہے کہ حلال مال سے کی گئی قربانی ہو، حرام مال سے کیا گیا صدقہ یا جو بھی تقرب اللہ کے ذرائع ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں. تو اس نے قربانی پیش کی، ان لوگوں نے کچھ قربانی ہوگی، واللہ عالم کیا پیش کیا تھا، اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل کہیں پر بھی احادیث سے اور قرآن سے ہمیں نہیں پتہ چلتی. اور جب اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی ڈیٹیل ہمیں نہیں بتائی کہ کیا قربانی پیش کی گئی تھی اور کس وجہ سے پیش کی گئی تھی، اب اگر ہم جان بوجھ کر پھر اس کے پیچھے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہم اس میں سے جو لوگ کدی تلاش کرتے ہیں نا قرآن میں، ٹیڑھے حصے کی طرف جاتے ہیں، ان لوگوں میں اللہ نہ کرے ہمارا شمار ہو جائے. لہٰذا ہم کو اس کی ڈیپ نالج میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کس معاملے میں کہ کیا واقعات تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ نہیں بتایا. ہم کو بس اتنا بتا دیا کہ بس ایک قربانی پیش کرنے کے لیے کہا گیا تھا، دونوں نے قربانی پیش کی، ایک ہی قبول ہو گئی، ایک کی نہیں ہوئی، لیکن ریزن کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا. تو اس ریزن کی تلاش میں ہمیں نہیں رہنا ہے. ٹھیک ہے، تو اب دونوں میں سے ایک ہی قبول ہو گئی. اذ قرب قربانا فتقبل من احدهما، تو کچھ تھی قربانی، قربت اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، لیکن ایک کی قبول ہوئی، ایک کی نہیں ہوئی. جس کی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے کیا کہا؟ لأقتلنك، میں البتہ ضرور تجھے قتل کروں گا. قال انما يتقبل الله من المتقين، تو دوسرے نے کیا کہا؟ کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو متقیوں ہی کی قربانی قبول فرماتا ہے. یہ ایک فائنل جملہ ہے ہمارے لیے الحمدللہ، ہمارے ہر نیک کام کی قبولیت کے لیے سمجھے. یعنی ہم کو ایک فائنل پوائنٹ بتا دیا گیا کہ قبول تو کرتا ہے اللہ تعالیٰ قربانی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی قربت کا ذریعہ عطا کرتا ہے، ان کے قریب ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، لیکن کن لوگوں کی؟ جو متقین ہوتے ہیں. اور متقین کی کل ہماری تفسیر کی کلاس چل رہی تھی، تفسیر نہیں تھی سوری، کون سی کلاس تھی، عقیدے کی کلاس تھی. تو اس میں متقین کی جو ڈیفینیشن ہے اسکالرز نے لکھے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرے اور اللہ تعالیٰ کے منہیات سے رک جائے وہی متقی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو متقین ہی کی قربانی قبول کرتا ہے. اب تقوی کی آپ جتنی چاہے ڈیفینیشن ڈھونڈ لیں، الگ الگ اسکالرز نے اس کی الگ الگ ڈیفینیشن دی ہیں کہ اللہ کی محبت میں ہر وہ کام چھوڑ دینا جسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور اللہ کی محبت میں ہر وہ کام کرنا جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. یا اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی ہو کہ اس کی سزاؤں کے خوف سے کہ ہم کس منہ سے اللہ کے آگے جائیں گے کہ ہم نے تیری نافرمانی کے لحاظ ہمیں سزا دے, تو وہ خوف سے وہ ڈر سے برے کام چھوڑ دینا کہ اللہ کی سزا ہمیں نہ ملے, وہ بھی تقویٰ ہے. بہرحال جب آپ جو چاہیں ڈیفینیشن لے لیں, تو اللہ تعالیٰ تو متقیوں ہی کے قربانی کو قبول فرماتا ہے. سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے. اور اب ہم کو چیک کرنا ہے کہ ہم میں سے کون متقی ہے, اور متقی کیسے پتہ چلیں کہ ہم متقی ہیں, جب ہم اللہ تعالیٰ کی ہر منع کی ہوئی چیز سے رکیں گے اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی ہر حکم دی ہوئی چیز کو پوری طرح سے کریں گے. اب آپ دیکھیں کہ کیا ہوا, کہ پہلی بات تو یہ قصص ہے, ایک قصہ ہے قرآن کا جس کو پڑھ کر سنانے کے لیے کہا جا رہا ہے, اس کی تلاوت کرنا ہے, اس میں تدبر کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ تلاش کرنا ہے ہم کو کہ ہم کن کاموں سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. اور قربانیوں کی قبولیت کے لیے ہماری نیتوں کا خالص ہونا ضروری ہے, اور حلال ذرائع ہونا چاہیے. حرام ذرائع سے کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. اب ہم دیکھتے ہیں آگے کی آیت, دیکھیے 28, لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین. لئن البتہ اگر بسطت پھیلایا تو نے, الیہ میری طرف, یدک ہاتھ اپنا, لتقتلنی کہ تو مجھے قتل کرے, ما انا بباسط نہیں میں پھیلانے والا, یدی ہاتھ اپنا, الیک طرف تیری, لاقتلک کہ میں قتل کروں تجھ کو, انی بے شک میں اخاف ہوں, میں ڈرتا ہوں اللہ اللہ سے, رب العالمین جو رب ہے سارے جہانوں کا. روانی والا ترجمہ ہے, اگر تو مجھے مارنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو بھی میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا, میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. سبحان اللہ کیسا بھائی تھا آپ دیکھیں, اور کتنا نیک اور متقی ہوگا. ان آیتوں سے ہی پتہ چل رہا ہے ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں, کوئی ہمیں جھوٹے موٹے واقعات کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو لوگ اہل کتاب سے لے کر یہاں کوٹ کرتے ہیں, بہت جگہ آپ کو بہت سارے واقعات مل جائیں گے, بہت ساری کہانیاں اور قصے مل جائیں گے, اور یہ حابل اور قابل کے واقعے میں تو اتنی ساری من گھڑت باتیں پھیلی ہوئی ہیں, کیونکہ ہم نہیں جانتے اس لیے ہم نہیں بتا سکتے کہ کیا معاملات ہیں. تو ہمیں نہیں معلوم تھا کہ معاملہ کیا تھا, اور قربانی کیا پیش کی گئی تھی, قربانی کیسے قبول ہوئی, کیسے پتہ چلا, کچھ بھی ہمیں نہیں معلوم ہے. بس ہم کو جو واقعہ تھا اسے سبق سیکھنا ہے. اب آپ دیکھیں دوسرے بھائی کی نیکی یہاں پتہ چل رہی ہے, اور واقعی میں وہ کیسا متقی ہوگا دوسرا بھائی. اور ایک اور بھی بات یاد رکھیں کہ قابل نے حابل کو قتل کیا تھا. قتل قاف سے آتا ہے, دو نقطے والے قاف سے, اور قابل وہ بھی قاف سے آتا ہے, تو قتل جس نے کیا وہ بھی قابل ہی تھا, یعنی دو نقطے والا قاف, اور حابل وہ اس کا بھائی تھا. تو اب جو بھائی تھا اس نے کیا کہا کہ میں تو نہیں ہاتھ بڑھاؤں گا. یہاں پر بسطتہ کا جو معنی آتا ہے کسی چیز کو پھیلانا, کھولنا یا وسیع کرنا, ہتھیلی کو بھی وہی کہتے ہیں. تو کسی بھی چیز کے پھیلانے کے لیے لفظ آتا ہے. تو میں اپنا ہاتھ بڑھاؤں گا ہی نہیں اگر تم مجھے قتل بھی کرنا چاہے. اور یہاں پتہ چل گیا تھا کہ قربانی قابل کی قبول نہیں ہوئی ہے بلکہ حابیل کی قبول ہوئی ہے. تو اب اس نے غصے میں کیا کہا کہ میں تو تجھے قتل کر دوں گا. اب آپ دیکھیں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنے اعمال پر غور و فکر کرتا, اپنے قربانی کے نہ قبول ہونے پر اس کو فکر لاحق ہوتی کہ ایسی کیا کمی رہ گئی تھی میرے قربانی میں یا میرے جو بھی اخلاص میں, میرے اعمال میں, کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری قربانی کو ریجیکٹ کر دیا. کتنی فکر کی بات ہے نا, اس میں کتنے غور و فکر کی بات ہے, کتنے ڈرنے کی بات ہے. اور آپ دیکھیں کہ جس میں ذرا سا بھی ایمان ہوگا یا اللہ تعالیٰ کا تقوی یا خوف ہوگا تو وہ ضرور اس بات سے ڈرے گا اور فکر کرے گا کہ آئندہ ایسا کام نہ کرے. جیسے اگر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی کام ہم سے نہیں ہو سکا صحیح سے اللہ کے راستے میں اور ہم اس میں ناکام ہو گئے ہیں, تو بعض وقت ہمارے دل میں یہ گلٹ فیل ہوتا ہے کہ ہمارے ہی کام کرنے کے انداز میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی, ہماری ہی وجہ سے فلاں فلاں مصیبت آئی ہوئی ہے دین پر, ہماری ہی وجہ سے ایسا ہوا ہے, ضرور ہمارے اندر کوئی نہ کوئی کمی تھی, یا ہمارے کام میں, ہمارے اخلاص میں, ہماری محنت, یا ہماری جدوجہد, ہماری کوشش میں کمی رہ گئی تھی, تبھی یہ معاملہ ہوا ہے ورنہ نہ ہوتا. تو جب تک ہمارے دل میں یہ احساس ہے تو سدھرنے کے چانسز ہیں سمجھے. یعنی الحمدللہ ہمارا دل ایسا ڈائیورٹ نہیں ہوا ہے گناہوں کی طرف کہ بالکل گناہوں میں ملوث ہو جائے اور گناہوں پر جری ہو جائے اور گناہوں پر بہادر ہو جائے. جب تک یہ ڈر دل میں رہے گا کہ کوئی چیز اگر قابل قبول نہ ہو سکی یا صحیح نہیں ہو سکی, اور دل میں یہ احساس اور خیال پیدا ہو جائے کہ میری غلطی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے, یقین جانے الحمدللہ ابھی بہت توقعات باقی ہیں. یعنی ایسے لوگوں کے پھر کامیاب ہونے کے چانسز ہیں جو لوگ پہلے سے سوچ لیتے ہیں کہ اچھا میری قبول نہیں ہوئی تمہاری غلطی کی وجہ سے, دوسروں کو بلیم کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیے شیطان نے کس کو بلیم کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور اس میں ابلیس بھی ساتھ میں تھا، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا. اور جب سجدہ نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا، تو کہا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، خود یہ ایزیوم کر لیا. اور پھر بعد میں کہنے لگے کہ قالا فبیما اغویتنی، کہ بوجہ تیرے گمراہ کرنے کے، یعنی اللہ تعالیٰ کو بلیم کر دیا. نعوذ باللہ، اتنی بڑی اس کی جرأت اور اس کی جسارت آپ دیکھیں، یعنی اپنے گناہوں کو ایکسپٹ نہ کرنا، گلٹ فیل نہ کرنا، گناہوں پر ندامت اور شرمندگی نہ ہونا، بلکہ ڈھٹائی سے اس پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا، اور اس کا پورا الزام اٹھا کر دوسروں پر ڈال دینا کہ آپ کی تمہاری وجہ سے ہوا یہ، میں تو بہت اچھی تھی، تم نے ایسا ایسا کیا تو اس لیے یہ ہو گیا، تمہاری ہی غلطی ہے. یعنی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والا معاملہ نا، جو ہم اردو میں محاورہ کہتے ہیں، وہی والا معاملہ ہے. تو یہاں پر اس نے کہا کہ وہ سوچتا قابل کہ کیا غلطی ہوئی میری، کیا کمی رہ گئی میرے خلوص میں، کیا کجی تھی میرے اندر جس کی وجہ سے میری قربانی قبول نہیں ہوئی. تو وہ الٹا اپنے بھائی کو قتل کرنے کے لیے دوڑ پڑا اور ہاتھ بڑھانے لگا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. اب دوسرے بھائی نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے، تم مجھے اگر قتل کرنا چاہتے ہو تو میں تو تمہیں قتل نہیں کروں گا. سبحان اللہ، کتنا ٹھنڈے مزاج والا بھائی ہوگا وہ، کتنا کول مائنڈ ہوگا، اور اس کے اندر کوئی حسد، کوئی بدلے کا جذبہ نہیں. تو یہاں پر بھی ہمیں حسد نظر آتا ہے بڑے بھائی کا. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حسد بھی بہت بڑا ایک ریزن بنتا ہے گناہ کے ارتکاب کے لیے، اسپیشلی قتل کے ارتکاب کے لیے. تو حسد یا جو بھی اس نے کیا، بہرحال اپنے بھائی کا قتل کرنے کے لیے وہ آگے بڑھا. تو چھوٹے بھائی نے کہا کہ میں تو تجھے قتل نہیں کروں گا، میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. 29 انی اريد ان تبو اب اسمی و اسمی کا فتقون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمین. انی بے شک میں، اریدو میں ارادہ کرتا ہوں، ان کے تبو تو پلٹے، بھی اسمی ساتھ گناہ کے میرے، و اسمی کا اور اپنے گناہ کے، فتقون تو ہو جائے، من اصحاب النار ساتھیوں میں سے آگ کے، وذلك اور وہ جزاء بدلہ ہے، الظالمین ظالموں کا. اگر تو قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، ٹھیک ہے. میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنا گناہ سب کچھ سمیٹ لے اور اہل دوزخ سے ہو جائے، اور ظالم لوگوں کے لیے یہی سزا ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہ جو چھوٹا بھائی تھا، اس نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ میں تو نہیں آگے بڑھ سکتا، میں تو نہیں کروں گا بھائی یہ گناہ کا کام، اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو یہ تیری مرضی ہے، لیکن میں اصحاب نار سے بننا نہیں چاہتا. اگر تو قتل کرے گا تو میرا بھی گناہ سمیٹے گا اور اپنا بھی گناہ سمیٹے گا، اور ظالموں میں سے ہو جائے گا اور آگ میں رہے گا ہمیشہ کے لیے. اتنا سب کچھ سننے کے باوجود اس کے بھائی کو کوئی عقل نہیں آئی اور وہ قتل کرنے کے لیے آگے بڑھ گیا، کیونکہ آگے والی آیت بھی بتا دی. ابھی ہم یہ تینوں آیتوں کو دیکھتے ہیں تھوڑا سا ایک بار اور، یعنی ہم تھوڑا سا اس کا اور تجزیہ کرتے ہیں کہ پہلی بات آپ دیکھیں کہ اس قصے کو بیان کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، یا اس جھگڑے کے بارے میں جو دو بیٹوں کے درمیان جھگڑا، دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہوا تھا. اور یہ کوئی کھیل تماشے والی بات نہیں تھی، کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں تھا، بلکہ یہ سچا واقعہ ہے. اور یہاں پر قربانی کے لیے انہوں نے جو ہے اصل میں کوئی چیز پیش کی تھی، ہو سکتا ہے دونوں نے اپنے مال میں سے قربانی پیش کی ہو، تو ایک کی تو قبول ہو گئی، دوسرے کی نامقبول ٹھہری. اور پہلے زمانے میں آپ دیکھیں کہ ایسا ہوتا تھا کہ جو پرانی امتیں تھیں، آسمان سے کسی خبر کے ذریعے ان کو بتا دیا جاتا تھا، یا جو قربانی، جو مال غنیمت بھی ہوتا تھا، وہ آگ آ کر اسے کھا جاتی تھی، آسمان سے آگ آتی تھی اور اسے کھا لیتی تھی، مطلب قربانی قبول ہو گئی. یعنی وہ آگ جو ہے اس چیز کو جلا دیتی تھی، سمجھے، کھا لینا مطلب جلا دینا سمجھے. تو اب ہو سکتا ہے ایک کی تو جل گئی ہو قربانی، یعنی کھا گئی ہو آگ اس کو، یعنی قبول ہو گیا، دوسرے کی رہ گئی. اب جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی، وہ حسد اور زیادتی کی بنا پر اپنے دوسرے بھائی سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر کے رہوں گا، لیکن دوسرے بھائی نے بہت ہی نرمی سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو صرف متقیوں ہیں کہ قربانی قبول فرماتا ہے، اس میں میرا کون سا قصور ہے، یہ میرا کون سا جرم ہے جو تم مجھ پر قتل کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہو، یہی نا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، جس سے ڈرنا مجھ پر اور تجھ پر ہر ایک پر فرض ہے. متقین کی جو تفسیر میں صحیح ترین قول ہم کو جو ملتا ہے، اس سے مراد ہے عمل میں اللہ تعالیٰ کی خاطر تقوی اختیار کرنے والے، یعنی ان کا عمل خالص اللہ کے لیے ہو اور رسول کی اتباع میں ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور خبر دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دوسرا بیٹا اسے قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، نہ ہی شروع میں، نہ ہی اپنی مدافعت میں، یعنی شروع سے اس کا ارادہ نہیں تھا قتل کرنے کا، اور نہ وہ اپنے بچاؤں میں بھی کچھ اپنا ہاتھ اٹھانا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے کہا کہ میں تو اپنا ہاتھ ہی نہیں پھیلاؤں گا اگر تو مجھے قتل کرنے کا ارادہ کر بھی چکا ہے تو، تجھے مارنا ہے تو تو مار، لیکن میں اپنا ہاتھ نہیں چلاؤں گا، اور میری یہ بزدلی میرے عجز کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تو صرف اس وجہ سے ہے کہ انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں، یعنی میں کوئی بزدل نہیں ہوں، یا میرے اندر ایسا نہیں سمجھے کہ کوئی طاقت نہیں، کیونکہ لوگ تانے دیتے نا کہ ہاں بزدل تو اس پہ بیٹھ گئے چین سے، میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ تو جو اللہ سے ڈرنے والا شخص ہوتا ہے وہ کبھی گناہ کا اقدام نہیں کرتا یا کر سکتا، اور اسپیشلی کبیرہ گناہ کا۔ تو ہم بھی سوچیں کہ اگر واقعی میں اللہ کا خوف اور تقوی ہمارے اندر ہوگا تو ہم کبھی گناہ کا ارتکاب نہیں کریں گے، اور اسپیشلی کبیرہ گناہ کا۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یعنی خوف کا ذکر ہے، اور جو قتل کرتا ہے اس کو ڈرنا چاہیے کہ اس کو آگ میں جانا پڑے گا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا وہ آگ سے بچ جائے گا، اور جو اللہ تعالی سے ڈرے گا نہیں وہ آگ میں جائے گا۔ تو اب وہ چھوٹا بھائی کہے کہ ٹھیک ہے میرا اور اپنا گناہ بھی تو ہی سمیٹ لے، اسمی و اسمک، یعنی میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ، یعنی ایک تو یہ کہ میں قاتل ہی نہیں بننا چاہتا، دوسرے کہ تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو میں اس بات کو ترجیح دوں گا کہ تو مجھے قتل کرے تاکہ تو دونوں کے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر واپس لوٹے اور پھر ظالموں میں سے ہو جائے۔ حالانکہ تو نے تو اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا، یعنی وہ بڑے بھائی نے جو بھی قابل تھا اس نے تو اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا، لیکن وہ اللہ سے ڈرنے کے بجائے کیا کرنے لگا، قتل کرنے کا اس نے ارادہ کر لیا۔ تو چھوٹا بھائی کہنے لگا کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے، کیونکہ میرا تو تجھے قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ سمیٹ کر تو ظالموں میں سے ہو جائے اور سزا پائے۔ تو یہ آیت دراصل اس بات پر دلیل ہے کہ قتل کا ارتکاب کبیرہ گناہ ہے، اور یہ جہنم اس کی سزا فکس کر دی گئی ہے، یعنی جو بھی قتل کرے گا اس کی سزا جہنم ہے، اور اسی لیے حسد جو ہے وہ بھی کبیرہ گناہوں میں آتا ہے، اور یہ شخص دراصل اپنے آپ کو آگ کا مستحق بنا لیتا ہے جو حسد کرتا ہے۔ تو جب بھی ہم کوئی نیک عمل کریں، ہم اس کے قبولیت کے لیے جو بھی ہمارے اعمال صالحہ ہیں اس کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنے چاہیے کہ وہ ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ قبول بھی فرما لے، کیونکہ لوگ نیک کام تو بہت کرتے ہیں دنیا میں، لیکن وہ اللہ عالم قبول ہو رہا ہے نہیں ہو رہے ہمیں کوئی خبر نہیں ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی بھی دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد اس نے قتل کرنا اس کا ارادہ کر لیا، یعنی اسی عزم پر وہ قائم رہا۔ اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں، 30، فتوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين۔ فتوعت تو آسان کر دیا، لہو اس کے لیے، نفسه اس کے نفس نے، قتل قتل کو، اخيه اپنے بھائی کے یا اس کے بھائی کے، فقتله تو اس نے قتل کر دیا اس کو، فاصبح تو وہ ہو گیا، من الخاسرين نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ روانی والا ترجمہ ہے، بالآخر دوسرے کو اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر ہی لیا، چنانچہ اسے مار ڈالا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے کچھ قربانی پیش کرنا ضروری ہے، اور قربانی کی قبولیت کا دار و مدار اخلاص پر ہے، وہی قربانی اللہ کے نزدیک قبولیت کا درجہ رکھتی ہے جو خلوص دل سے کی جائے۔ وہ شخص چونکہ متقی تھا، یعنی جو بھائی تھا چھوٹا، سوری جو بھی بھائی رہا، ہمیں یہ نہیں پتا چلا کہ وہ چھوٹا تھا کہ بڑا تھا، بس وہ حابیل جو بھائی تھا جس کی قربانی قبول ہو گئی، وہ اللہ سے ڈرنے والا تھا، تقویٰ اس کے اندر تھا، اور ہمیں احادیث سے پھر پتہ چلتا ہے کہ ناحق قتل کی سزا جہنمی ہی ہے، یعنی بلا وجہ کوئی قتل کرے گا۔ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے دو لشکروں یا دو صفوں میں سے کسی ایک صف میں زبردستی لایا جائے، پھر کسی شخص کی تلوار میری گردن اڑا دے یا کسی کا تیر مجھے مار ڈالے، تو آپ نے فرمایا، قاتل اپنے اور تیرے گناہ سمیٹ کر اللہ کے پاس آئے گا اور وہ جہنمی ہے اور تم پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور بھی کئی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی۔ تو اب دیکھیں کہ قابل نے کیا کیا، اس کے گناہ کو آسان کر دیا۔ جو فتوعت کا لفظ آیا یہاں پر کہ بہت ہی آسان ہو گیا اس کے لیے کرنا، بہت ہی ایزی ہو گیا، اس کے نفس نے اس پر کچھ اس کو ملامت ہی نہیں کی۔ تو اس سے پھر پتہ چلتا ہے، اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہمیں اویئرنیس پھیلانی چاہیے، کیونکہ لوگوں کو گناہوں کے بارے میں اصل میں خبر ہی نہیں ہوتی کہ وہ گناہ کتنا خطرناک ہے ان کے لیے، کتنا نقصان دہ ہے، اسپیشلی کبیرہ گناہ اور اسپیشلی قتل، کہ وہ تمام دوسری جو اس کی عمر کی نیکیاں ہیں اس کو بھی کھا جاتا ہے یہ قتل، وہ ہمیشہ کے لیے خسارہ پانے والوں میں شامل ہو گیا اور کچھ اس کے ہاتھ نہ آیا، یعنی نقصان ہی نقصان۔ تو کیوں اس کے نفس نے اس کے بھائی کے قتل کو آسان کر دیا؟ اس کے نفس کا ذکر آیا ہے، اور آسانی کا ذکر آیا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا؟ قرطبی کہتے ہیں کہ بہت ساری جو برائیاں ہیں وہ نفس کے ہی حکم سے ہوتی ہیں. نفس انسان کو حکم دیتا ہے اصل میں، اور گناہ کو بھی نفس خوبصورت کر کے بتاتا ہے یا خوبصورت کر کے دکھاتا ہے. تو اس لیے ہر بار اپنے نفس کی بات نہیں مانی جائے، تو اپنے نفس سے ڈرا جائے، کیونکہ نفس گناہوں کو آسان کر کے دکھاتا ہے، شر کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے، گناہوں کو مزین کر کے زینت سے آراستہ کر کے دکھاتا ہے، تاکہ انسان اس کے اندر گر جائے، انوالو ہو جائے اور اسی میں الجھ جائے. تو ہم اس لیے نفس کے شر سے کیوں پناہ مانگیں گے؟ آپ دیکھیں کہ اعوذ باللہ من شرور انفسنا ہے نا، ومن سیئات اعمالنا، کہ اے اللہ تعالیٰ میں اپنے نفس کے شر سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. اور سب سے بدترین معبود جس کی زمین پر پوجا کی جاتی ہے وہ انسان کا اپنا نفس ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم نے دیکھا، ارأیت الذی من اتخذ الہہ ہواہ، تم نے دیکھا ایسے شخص کو جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نفس انسان کو برائی پر اکساتا ہے. اسی لیے ہم اپنے ضمیر کو زندہ رکھیں. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا وہ فلاح پا گیا، اور جس نے اسے دبا دیا وہ نامراد ہوا. تو نفس جو ضمیر ہے ہمارا، اس کو زندہ رہنے دیں. جب آپ کو اگر وہ کچوکے لگائے، آپ کو اندر سے کہیں آپ کے صدا آئے کہ دیکھو تم یہ غلط کام کر رہے ہو، نہ کرو، تو اس کی بات مان لینی چاہیے. اس کو دبا دیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ آپ کو شر پر اکساتا چلا جائے گا، شر کی طرف لے جائے گا بجائے خیر کی. تو بہرحال نفس ہمارے لیے گناہوں کو آسان کر دیتا ہے، اور اس کو سہل کر کے، آسان کر کے دکھاتا ہے. ایک تو حسد کیا اس نے، پھر اس کے بعد قتل بھی کر دیا اپنے بھائی کا. تو دنیا میں جو پہلا ناحق قتل ہوا تھا، قابل نے اپنے نیک سیرت بھائی کو جب مار ڈالا، تو یہ ناحق قتل تھا دراصل، اور اسی لیے قتل کی سزا جہنم ہے. حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی مظلوم قتل ہوتا ہے تو اس کے خون کا گناہ آدم کے پہلے بیٹے پر بھی لاد دیا جاتا ہے، کیونکہ وہی پہلا شخص ہے جس نے قتل کو جاری کیا. صحیح بخاری. اور انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم ہو یا مظلوم. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا مظلوم کی مدد تو ٹھیک ہے، مگر ظالم کی کیسے مدد کریں؟ فرمایا، ظلم سے اس کا ہاتھ پکڑ لو. اور جریر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ لوگوں کو چپ کرواؤ. میں نے چپ کرا دیا تو آپ نے فرمایا، لوگوں میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہ بن جانا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمان جب مسلمان کا قتل کرتا ہے ناحق، تو وہ کافر ہو جاتا ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو ان تمام باتوں سے کیا پتہ چلا؟ کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر کسی کا ناحق قتل کیا، تو اس کو قتل میں قصاص کرنا جائز ہوگا. تو قتل کا ارتکاب کبیرہ گناہ ہے، اور ایسے لوگ پھر فقتلہ فاصبح من الخاسرین، بس اس نے جب قتل کر دیا تو اس کا پھر کیا ہوا کہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. حالانکہ انسانی جان یا جو انسان کا بھائی ہوتا ہے، اس کے احترام کی ہماری شریعت تقاضا کرتی ہے، فطرت بھی اور شریعت بھی، دونوں بھی. تو بہرحال اسی وقت سے پھر یہ جو بھی قتل ہوتا ہے دنیا میں، اس کا ایک حصہ آدم کے بیٹے قابیل کو ضرور جاتا ہے. اب جب اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، تو اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کرے، کیونکہ آدم کے بیٹوں میں وہ پہلا شخص تھا جو قتل کیا گیا تھا. تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کی آسانی کے لیے کیا کیا. 31. فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري كيف يواري سوءة اخيه قال يا ويلتا اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي فاصبح من النادمين من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ فَبَعَثَ اللَّهُ، تو بھیجا اللہ نے غراباً ایک کوا، یبحثو، وہ کھودنے لگا، فی الارض، زمین میں، لیوریہو، تاکہ وہ دکھائے اس کو، کیفا، کیسے، یواری، وہ چھپائے، سوءتا، ناگوار چیز، اخیہی، بھائی کی اپنے، قالا، اس نے کہا، یا ویلتا، ہائے افسوس مجھ پر، عاجزتو، عاجز ہو گیا میں، ان کے اکونا میں ہوں مثلا جیسا حاضر یہ الغراب کوا ہے، فاواری، تو میں چھپاؤں، سوءتا، ناگوار چیز، یعنی لاش، اخی، اپنے بھائی کی، فاصبح، تو وہ ہو گئے، من النادمین، نادم ہونے والوں میں سے. ان اس کو ندامت قتل پر نہیں ہوئی، اس کو ندامت اس بات پر ہوئی کہ اسے لاش کو چھپانا بھی نہیں آ رہا ہے. من اجلی ذالک، اس وجہ سے کتبنا لکھ دیا ہم نے علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر، انہ بے شک من قتل جس نے یعنی اس نے قتل کیا نفسن کسی جان کو بغیر نفسن بغیر کسی جان کے، او فساد یا فساد کرنے کے، فی الارض زمین میں، فکأنما تو گویا کہ قتل اس نے قتل کیا الناس جمیع سب کے سب انسانوں کو، ومن اور جس نے احیا اس نے زندہ رکھا اس کو، فکأنما تو گویا بے شک احیا اس نے زندہ رکھا الناس جمیع تمام انسانوں کو، ولقد البتہ تحقیق جاءتہم لائے ان کے پاس رسولنا رسول ہمارے بالبینات روشن نشانیاں یا واضح نشانیاں، ثم پھر ان بے شک کثیرن اکثر منہم ان میں سے بعد بعد ذالک اس کے، فی الارض زمین میں، لمصرفون البتہ حد سے بڑھنے والے ہیں. روانی والا ترجمہ دیکھ لیجیے، چنانچہ اسے مار ڈالا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کلید رہا تھا تاکہ اس قاتل کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپا سکتا ہے. کوے کو دیکھ کر وہ کہنے لگا افسوس میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکتا. کچھ دیر بعد وہ اپنے کیے پر بہت نادم ہوا، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے تورات میں لکھ دیا تھا کہ جس شخص نے کسی دوسرے کو علاوہ جان کے بدلے یا زمین میں فساد برپا کرنے کی غرض سے قتل کیا تو اس نے گویا سب لوگوں کو ہی مار ڈالا، اور جس نے کسی کو قتل ناحق سے بچا لیا تو وہ گویا سب لوگوں کی زندگی کا باعث بنا. اور ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آئے یا آتے رہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں. تو پہلی بات تو دنیا میں وہ ناحق قتل حابیل کا تھا جو قابل نے کیا تھا، اور بلا وجہ کسی کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اسی لیے پھر قصاص رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرے گا اس کے بدلے اس کی جان کا بدلہ لیا جائے گا جس نے اس کو قتل کیا ہے. تو میرے حال میں ایک تو یہاں سے ہمیں پہلی بات جو پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوا بھیجا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندوں کو گائیڈ کرتا ہے کہ قتل کرنے کے باوجود بھی جب اس کو اپنے بھائی کی لاش کو چھپانے کا کوئی طریقہ سمجھ بھی نہیں آیا. تو دو کوے تھے وہاں، جس میں سے ایک کوے نے کیا کہ اپنے وہ دوسرے کوے کو وہاں پر زمین کرید کر دفن کیا، جو زمین کریدتا تھا. یہ بھتو فی الارض، وہ زمین کریدتا تھا یعنی وہ زمین کھودتا تھا تاکہ دوسرے مردہ کو دفن کرے. لیوریا ہوں تاکہ اسے دکھائے، یعنی وہ اس کے ذریعے سے آدم کے قاتل بیٹے کو دکھائے. کئی فیواری سوعت اخی، کہ اپنے بھائی کے بدن کو کیسے چھپائے، کیونکہ میت کا بدن بھی ستر ہوتا ہے. فاصبح من النادمین، پس وہ نادم ہونے والوں میں سے ہو گئے. اسی طرح تمام گناہوں کا انجام ندامت اور خسارہ، یعنی افسوس ہی ہوتا ہے انسان کو. تو بہرحال اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من اجل ذالک، اسی سبب آدم کے بیٹوں کے اس واقعے کے بعد جس کا ہم نے ذکر کیا ہے کہ جس میں سے ایک نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، تو ہم نے یہ طریقہ جاری کر دیا کہ قتل کا انجام دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ ہے. اور ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ یعنی پہلے کی کتابوں میں بھی یہی بات لکھی ہوئی تھی کہ جس نے کسی جان کو بغیر جان کے یہ فساد کرنے کے قتل کر دیا، یعنی ناحق، گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا. یعنی کتنا بڑا اصول اسلام ہمیں دیتا ہے، آج دنیا کا کوئی دنیا کی کوئی قوم نہیں دے سکتی. ایک انسان کی جان بچانا کتنا اہم ہے اسلام کے نزدیک، اور ایک انسان کی جان لینا کتنا بڑا گناہ ہے اسلام کے نزدیک ہمارے دین میں، لیکن یہ بات سمجھ نہیں پاتے لوگ. تو خیر بہرحال قتل ناحق بالکل جائز نہیں ہے. ہاں حق کے ساتھ قتل کرنے کی جو صورتیں وہ ایک الگ بات ہے. تو جو نفس امارہ ہوتا ہے وہ یہ انسان کو اصل میں ابھارتا ہے کہ بلا وجہ وہ گناہ کے کام کرے یا قتل کرے یا جو بھی کچھ کرے. انسان کو جو جسارت ملتی ہے گناہ کی، وہ اپنے نفس امارہ کے ذریعے ملتی ہے. تو جو شخص اپنے نفس امارہ کے حکم کے باوجود اپنے آپ کو روکے رکھے گا اور ناحق خطر سے بچے گا، تو اسے گویا تمام دنیا کے لوگوں کو زندگی دے دی. اتنا بڑا اجر ہے ایک انسان کی جان بچانا. تو اسلام دراصل ہمیں قتل سے روکتا ہے اگر کسی نے جان بوجھ کر ناحق قتل کیا ہو، اور اگر قاتل بدلہ لیے جانے کے قابل ہو، وہ مقتول کا باپ نہ ہو، تو اسے قصاص میں قتل کرنا جائز ہے. وہ لوگ جو لوگوں کے دین جان اور مال کو ہلاک کر کے زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں، جیسے جو مرتدین ہیں محاربین ہیں، تو پھر ان کو حق کے ساتھ قتل کرنا جائز ہوگا اگر ان کے خلاف ثبوت مل گئے ہوں تو. یا رہزن وغیرہ جیسے ڈاکو ہوتے ہیں، یہ سارے لوگ جو لوگوں کا مال بلا وجہ لوٹتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے رسول بھیجے جو دلائل لے کر آئے تھے، اور ان دلائل کے بعد اب کسی کو حجت باقی نہیں رہتی. اب جو لوگ زمین میں حد سے زیادتی کرتے ہیں، حد سے بڑھ جاتے ہیں، لہٰذا وہ اپنے گناہ خود ہی سمیٹ رہے ہیں، اور اس کا ان کو آخرت میں بدلہ ملے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کے اتنے واضح احکامات آنے کے باوجود بھی اگر کوئی اسی طرح کے برے کام کرتا ہے، زمین میں فساد کرتا ہے، بلا وجہ کسی کو قتل کرتا ہے، اور اسلامی حکومت سے دشمنی مول لیتا ہے، اور اسلامی حکومت کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر ایسے لوگ سزا کے مستحق ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس کے بعد یہاں جو آیتیں آئی ہیں آیت نمبر 33 اور 34، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. لفظ ترجمہ دیکھ لیجیے، انما بے شک جزاء جزاء الذين، ان کی جو یحاربون وہ جنگ کرتے ہیں، اللہ اللہ ورسوله رسوله اور رسول کے، وہ یس اونا اور دوڑتے پھرتے ہیں، یعنی جو اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ کرتے ہیں اور ان کی ساری تگ و دو، فل ارض زمین میں، فسادن برائے فساد، ان کے جو قتل وہ قتل کیے جائیں، اور یسلبو یا وصولی دیے جائیں، اور تقطع یا کاٹے جائیں ایدیہم ان کے ہاتھ، و ارجلہم اور پاؤں ان کے، من خلاف مخالف سمتوں سے، اور ینفو وہ نکال دیے جائیں، من الارض زمین سے، ذالک وہ لہم ان کے لیے خزی رسوائی فی الدنیا دنیا میں، ولہم اور ان کے لیے فی الآخرتی آخرت میں عذاب عظیم، عذاب ہے عظیم بہت بڑا. الا الذین، مگر جنہوں نے تابو توبہ کر لی انہوں نے، من قبل اس سے پہلے، ان تقدروا کہ تم قابو پاؤ، علیہم ان پر، فعلموا تو تم جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور رحیم بخشنے والا بار بار رحم فرمانے والا ہے. روانے والا ترجمہ دیکھ لیجیے، ان میں سے اکثر لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں، جو لوگ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے اور زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ان کی سزا تو یہی ہو سکتی ہے کہ انہیں اذیت کے ساتھ قتل کیا جائے، یا سولی پر لٹکایا جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے. ان کے لیے یہ ذلت تو دنیا میں ہے اور آخرت میں انہیں بہت بڑا عذاب ہوگا. مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ، انہیں یہ سزائیں نہیں دی جائیں گی. تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. سبحان اللہ. تو بہرحال جیسے کہ بہت سارے لوگ اس کو ظلم اور زیادتی کہتے ہیں، حالانکہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ قانون تو بہت چلتے ہیں. اسلام میں جو سزا ہے، جیسے کہ ایک واقعہ بہت پیش کیا جاتا ہے اور غیر مسلم اس کو بہت آگے آگے لا کر پیش کرتے ہیں. چند لوگوں کو رسول اکرم نے جو سزا دی تھی اصل میں، جنہوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، انہوں نے چوری بھی کی، انہوں نے جو وہاں کا گورنمنٹ کا جو سیکورٹی گارڈ تھا اس کو مارا بھی، اس کی آنکھوں میں انہوں نے کچھ سلاخیں ڈال دی تھی، اور جو بیت المال کے جو اونٹ تھے ان کو وہ بھگا کر لے گئے چوری کر کے. نہیں ایک نہیں، انہوں نے تین چار جرم کیے تھے، کچھ لوگ آئے ہوئے تھے. تو پھر رسول اکرم نے ان کے پیچھے لوگوں کو دوڑایا اور ان کو پکڑ کر لایا گیا، اور ان کو سیم وہی سزا دی گئی جو انہوں نے، یعنی قصاص لیا گیا ان سے، سیم وہی سزا ان کو دی گئی جو انہوں نے اس سیکورٹی گارڈ کے ساتھ کی تھی، جو رسول اکرم کی طرف سے مخصوص تھا، جو آدمی وہاں پر حفاظت کے لیے، ان جانوروں کی حفاظت کے لیے جو بیت المال کے جانور تھے. اب یہاں پر محاربت، اس کے مرتکب وہ لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ دشمنی ظاہر کرتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، اور ہر جگہ کو غیر محفوظ کر دیتے ہیں ایک طرح سے. تو یہ ان راہزنوں اور ڈاکوؤں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو بستیوں اور دیہات میں لوگوں پر حملے کر کے ان کا مال لوٹتے ہیں، ان کو قتل کرتے ہیں اور دہشت پھیلاتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ڈر کر ان راستوں پر سفر کرنا بند کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے راستے منقطع ہو جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حد نافذ کرتے وقت ان لوگوں کی سزا ان سزاؤں میں سے ایک ہے جو اس آیت میں آئی ہے. بہرحال ہر راہزن کے لیے نہیں ہے، لیکن ایسے راہزن یا ایسے چور اور ڈاکو جن کی دہشت پھیل جائے، تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ حکمت پر مبنی ہے. یعنی اگر وہ قتل اور لوٹ مار کا ارتکاب کریں گے تو ان کو قتل کیا جائے، یا ان کو سولی دی جائے، یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے، تاکہ لوگوں میں مشہور ہو جائے کہ ایسے لوگوں کی سزا کتنی خطرناک ہے، تاکہ لوگ لوٹ مار سے اور ایسی راہزنی سے باز آ جائیں. یعنی لوگ اگر لوگوں کو قتل کرنے لگیں گے اور ان کو قتل کی سزا قتل نہیں دی جائے گی، تو پھر تو قتل بہت عام ہو جائے گا. تو جب قاتل کو دہشت ناک سزا دی جائے گی، عبرت ناک سزا دی جائے گی، تبھی تو لوگ قتل سے باز آئیں گے نا. جب ایک راہزن کو، ایک ڈاکو کو جس نے دہشت پھیلائی ہوئی ہے، لوگوں کا مال لوٹ مار کر لے جاتا ہے اور قتل بھی کر دیتا ہے، ایسے شخص کو سر عام پھانسی نہ دی جائے، سولی نہ لٹکایا جائے، تو لوگوں میں کیسے پھر اویئرنیس آئے گی؟ ورنہ تو لوگ پھر چوریاں کرتے رہیں گے اور ڈاکے ڈالتے رہیں گے. تو جو سزائیں ہیں اصل میں وہ ہماری بہتری کے لیے ہیں. ہاں، جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں قابو پانے سے پہلے، تو پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اور اس میں بھی کچھ اختلاف پایا جاتا ہے، کہ پھر اگر توبہ کر لیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا. جو لوگ توبہ بھی نہ کریں تو ان کے لیے تو انہیں قاتل جہنم ہی میں ہوگا، اکثر مفسرین کا یہی خیال ہے. آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے، تو یہ آیت بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جو راہزنی وہ بھی بڑے گناہ میں شامل ہوتی ہے جس میں دنیا اور آخرت کی رسوائی اور سزا کی بات بتائی گئی ہے. اور جو راہزنی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرتا ہے, جب یہ جرم اتنا بڑا ہے تو معلوم ہوا کہ جو مفسدین ہیں, جو فساد کرنے والے لوگ ہیں, ایسے لوگوں سے ملک کو صاف کرنا, پاک کرنا ضروری ہے, جو زمین پر فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح کی بجائے فساد فی الارض کے مرتکب ہوتے ہیں. تو جو لوگ توبہ کر لیں اور قابو میں آنے سے پہلے توبہ کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. یعنی جو اس جرم اور گناہ سے توبہ کر لیں, آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لیں, تو پھر ان کو دنیا کی سزا سے معاف کیا جا سکتا ہے. دل کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. تو بہرحال یہ آیتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ بلا وجہ کسی کو سزا نہیں دی جائے گی, ہاں جب تک اس کا جرم ثابت نہیں ہو جاتا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ گناہوں کی معافی, اس کی بھی دو صورتیں ہیں, کیونکہ کوئی شخص حالت کفر میں فساد فی الارض کرتا رہا ہو, پھر بعد میں مسلمان ہو کر مسلمانوں کے پاس آ گیا اور اپنی پرانی عادتیں ترک کر دی, تو اس سے پھر پرانے گناہوں کے بارے میں مواخذہ نہ ہوگا, کیونکہ اسلام لانا ایسا عمل ہے جو اپنے پہلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. دوسری صورت یہ کہ کوئی شخص اسلام لا کر بھی فساد کرتا رہا اور مجرم بنا رہا, لیکن بعد میں اس نے توبہ کر لی اور امن پسند بن گیا اور فرما بردار مطیع فرمان بن کر رہ گیا, زندگی گزار رہا ہے, تو اب اس کے سابقہ گناہوں کا سراغ لگا کر اسے سزا نہیں دی جائے گی. اس سے تمام جو سرکاری جرائم ہیں وہ تو معاف ہو جائیں گے, لیکن بندوں کے جو حقوق اس نے غصب کیے تھے ان کی تلافی اس کو بحرحال کرنی رہے گی, چاہے اب وہ لوگ اس کو معاف کر دیں یا جو بھی کریں. تو چاہے ڈکیتی کی واردات ہو یا مکر و فریب سے لوٹ مار کرنا ہو یا قتل اور ارتداد, سب اس میں شامل ہے. یعنی اللہ اس کے رسول سے جنگ فساد فی الارض میں آتا ہے, یا اسلام کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈا کرنا, سازشیں کرنا اور غداری کرنا, بغاوت کرنا, یہ سب اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ میں آتا ہے. تو ایکچولی بہت وسیع معنوں میں ہے یہ آیت. تو پوری سوسائٹی کو چاہیے کہ وہ سوسائٹی کو پروٹیکٹ کریں, کیونکہ انسانی خون اتنا ارزا نہیں ہے کہ اس کو یوں ہی بہا دیا جائے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا, زیادہ تر لوگوں کو آپ نے معاف کر دیا. تو اگر مجرم نے قتل تو کر دیا ہو مگر مال لینے کی نوبت نہ آئی ہو تو اسے قصاص میں قتل کیا جائے گا, اور اگر قتل بھی کر دیا اور مال بھی لوٹ لیا ہو تو اسے سولی پر لٹکایا جائے گا. اگر صرف مال ہی چھینا ہو, قتل نہ کیا ہو, تو اس کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت میں کاٹ دیے جائیں گے, اور اگر قتل نہ کیا اور مال بھی چھیننے سے پہلے گرفتار ہو جائے تو اسے جلا وطن کیا جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن بعض محدثین اور مفسرین اس سے الگ بھی بتاتے ہیں, کیونکہ جو مشہور واقعہ اصل میں جو عقل اور ارینہ کا واقعہ ہم جس کو کہتے ہیں, اور یہ غیر مسلم اس واقعے کو بہت مس کوٹ کرتے ہیں. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عقل اور ارینہ یہ جو قبیلوں کے نام ہیں, کچھ لوگ آپ کے پاس مدینہ میں آئے اور اسلام کا کلمہ پڑھنے لگے. انہوں نے کہا, یا رسول اللہ, ہم گوجر لوگ ہیں, کسان نہیں ہیں, انہیں مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آئی. تو آپ نے چند اونٹ اور ایک چرواہا ان کے ساتھ کیا اور کہا کہ تم لوگ جنگل میں چلے جاؤ, ان اونٹوں کا دودھ اور جو بھی ہے وہ پیتے رہو. پھر وہ حرہ کے پاس وہاں قیام پذیر ہوئے اور اس علاج سے اچھے ان کی طبیعت وغیرہ اچھی ہو گئی, وہ موٹے تازے ہو گئے. پھر ان کی نیت میں تیڑ آ گیا, فطور آ گیا, اور وہ اسلام سے مرتد ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر کر اسے کئی طرح تکلیفیں دی اور اس کو مار ڈالا اور اونٹ بھگا کر چلتے بنے. جب رسول اکرم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے انہیں گرفتار کرنے کے لیے آدمی روانہ کیے. جب وہ گرفتار ہو کر آ گئے تو آپ نے حکم دیا, ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری گئیں قصاص کے طور پر, ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے اور حرہ کے ایک کونے میں پھینک دیے گئے, اور اسی حال میں وہ مر گئے. وہ پانی مانگتے تھے لیکن کوئی پانی نہ دیتا تھا. اب وہ قلابہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ انہوں نے چوری کی, خون کیا, ایمان کے بعد کفر اختیار کیا اور اللہ اس کے رسول سے محاربہ کیا. صحیح بخاری. تو آپ نے دیکھا کہ ان کو انہی کے جرم کی سزا دی گئی جیسے انہوں نے جرم کیے تھے. ان کے ساتھ تو کتنا احسان کیا رسول اکرم نے کہ ان کو بیماری سے شفا یاب ہونے کے لیے مال غنیمت کے اونٹ وہاں پر ان کو ٹھہرایا, کھلی آب و ہوا میں ٹھہرایا, خدمت کے لیے چرواہا بھی دیا, لیکن انہوں نے دیکھا کتنی بدتمیزی کی اور انہیں کتنی بدبیانتی کی, تو یہ سزا اس لیے ان کو دی گئی. تو بہرحال یہ سزا ہے اسلام میں جو اس طرح سے غلط کام کرتا ہے تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو اور پھر کوئی آئندہ ایسے کام کی جرات نہ کرے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے ان باتوں کو سمجھنے کی, اور اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمارے لیے نازل کیے ہیں ان کی حکمتوں کو ہم جان سکیں. کیونکہ بہت سے لوگ آبجیکشن اٹھاتے ہیں بلا وجہ کہ اسلام میں جو سزائیں ہیں اس پر آبجیکشن اٹھاتے ہیں. پہلی بات تو اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی حکم پر آپ آبجیکشن اٹھانے والے ہوتے کون ہیں؟ ہم تو سب بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے, ہم تو صرف حکم کے غلام ہیں, ہمیں سننا ہے. اور ہمارا رب ہمارے لیے جو بھی احکامات نازل کریں گے اس میں سراسر ہمارے لیے بھلائی ہے, اس میں کوئی نقصان نہیں ہے ہمارے لیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہمارے لیے کیا چیز صحیح اور کیا غلط ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو بھی احکامات نازل کیے ہیں سراسر ہمارے فائدے پر مبنی ہیں. بس ہم کو ان احکامات کی حکمت سمجھنی ہے اور اپنے آپ کو سرینڈر کرتے چلے جانا اس کے اوپر. آمنا و صدقنا, اور ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی ہے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. اگلی جو آیتیں آ رہی ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, وسیلے کی آیت ہے, تو انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے دیکھیں گے. بارک اللہ فیکم, جزاک اللہ خیرن, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.